السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ مائدہ آیہ نمبر 2. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. سورہ مائدہ آیت نمبر 2. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آلوا جو آمنوا إيمان لائے، لا تحلوا نہ تم حلال کرو، شعائر الله علامات کو اللہ کی، ولا اور نہ الشهر مہینے، الحرام حرام کو یعنی حرام مہینے کو، ولا اور نہ الحدی قربانی کے جانوروں کو، ولا اور نہ القلائد پٹہ داروں کو، ولا اور نہ آمین البیت ارادہ کرنے والوں کو گھر کا، البیت الحرام احترام والے گھر کا. یبتغون و تلاش کرتے ہیں فضلن فضل من ربہم اپنے رب کا، ورضوانا اور خوشنودی رضامندی. وإذا اور جب حللتم حلال ہو جاؤ تم، فاصطادوا تو تم شکار کر لو، ولا اور نہ یجرمنکم ہرگز آمدہ کرے تم کو، شنآن دشمنی قومی کسی قوم کی، ان کے صدوکم انہوں نے روکا تم کو، ان المسجد الحرام مسجد حرام سے، ان تعتدوا کہ تم زیادتی کرو، وتعاون اور تم تعاون کرو مدد کرو، علی البر اوپر نیکی کے، والتقوی اور تقوی کے، ولا اور نہ تعاونوا تم تعاون کرو، علی الاثم اوپر گناہ، والعدوان اور زیادتی کے، واتقوا اللہ اور تم تقوی اختیار کرو اللہ کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی شدید العقاب سخت عذاب یعنی دینے والا ہے. اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں اللہ تعالیٰ کی نظر کر دینے کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں. ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو. اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں زیادتیاں کرنے لگو، انہیں اعتدال سے گزر جاؤ. نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو. اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے. تھوڑا سا الفاظ ہم دیکھ لیتے ہیں. لا تحلوا شعائر اللہ، کہ نہ تم حلال کرو اللہ کے شعائر کو. تحلوا ہا لام لام سے ہے، کسی چیز کی حلت کو کہتے ہیں، یعنی گرہ کے کھلنے کے معنی میں آتا ہے. اور جیسے ہم عقدتن وحلل عقدتن من لسانی یفقہ قولی پڑھتے ہیں نا، تو ہا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے. الحل اصل میں حلن ہے، اس کے معنی گرہ کشائی کے یعنی گٹھان کھولنا، اور زیادہ تر یہ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. حللتو کے معنی کسی جگہ پر اترنا اور فروکش ہونا بھی آتے ہیں. اصل میں حل الاحمال عند النزول عربی میں جملہ آتا ہے، جس کے معنی کسی جگہ اترنے کے لیے سامان کی رسیوں کی گرہیں کھولنا کے معنی آتے ہیں. پھر یہ معنی اترنے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، اور اسی لیے کسی جگہ پر اترنے کو بھی احلہ کہتے ہیں. اور ایک اور لفظ حدیث جو لوگ پڑھ رہے ہوں گے ابھی، سفر کے لیے بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے، جن لوگوں نے حدیث پڑھی ہے، جو محدث بہت زیادہ سفر کرتے تھے ان کے لیے کیا آتا تھا لفظ، کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کو کچھ یاد ہے اگر کوئی حدیث کی کلاس میں ہو تو. بہرحال احلہ کے معنی اتارنے کے بھی ہیں، اور قرض کی ادائیگی کے وقت جیسے کہ قرآن میں جو آتا ہے وہ بھی ہم کو ملتا ہے. گرہ کھولنا، اترنے کی جگہ، یا کوئی وقت کا آ پہنچنا، یعنی جب قرض دینے کا وقت آ پہنچتا ہے تو اس کے لیے بھی لفظ کا استعمال محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یا کسی چیز کے حلال ہونے کے بھی لیے استعمال ہوتا ہے، کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اور الحلول احلت، یہ ایک محاورہ بھی ملتا ہے کہ جیسے احلت الشاتو، جس کے معنی ہوتے ہیں بکری کے تھنوں سے دودھ اتر آنا، تو احل اللہ القضا کے معنی کسی چیز کو حلال کرنے کے ہے، جیسے کہ ابھی ہم انہی چیزوں سے گزر رہے ہیں. احلت لکم بہیمت الانعام، تمہارے لیے چوپائے جانور، چرنے والے جانور حلال کر دیے گئے ہیں. تو بہرحال قرآن میں کئی جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو حلال کرنا، گرہ کشائی کرنا، گرہ کھولنا، یہ کسی چیز کو اب جائز کر دینا، تو ان معنوں میں آیا ہے. پھر شعائر کا لفظ آیا ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. شین عین را، شعار روٹ ہے، اشعار بال کو کہتے ہیں اور اس کی جمع اشعار ہے. جیسے کہ قرآن میں آتا ہے وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، یعنی اون، ریشم اور بالوں سے جو چیزیں بنتی ہیں. اور شعارتو کے معنی بالوں پر مارنے کے، اور اسی سے شعارتو قذا مستعار ہے، جس کے معنی بال کی طرح باریک علم حاصل کرنے کے ہیں، یعنی بال کی طرح باریک علم حاصل کرنا. اور شاعر کو بھی اس کی ذہانت اور لطافت نظر کی وجہ سے شاعر کہا جاتا ہے، کہ جو شاعر ہوتے ہیں ظاہر سے ہوتے بہت ذہین ہوتے ہیں، تبھی تو اس طرح سے موضوع شعر لکھتے ہیں کہ برابر جو ردیف اور قافیہ ہوتا ہے ملا ہوا ہوتا ہے. پھر قرآن میں یہ جو معنوں میں آتا ہے، جیسے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تہمت لگائی تھی کہ آپ شاعر ہیں، یہ کلام کو شاعرانہ کلام سمجھتے تھے. بہرحال پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شعر میں زیادہ تر جھوٹ ہوتا ہے، تو اس لیے بعض عرب لوگ اس کو جھوٹ کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم کو خبر بھی نہ ہو، تم جانتے بھی نہ ہو، تمہیں شعور بھی نہ ہو، ہے نا، یہ ہم پڑھتے ہیں، تو ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ ہی کیا کرتے ہیں. تو بہرحال کئی معنوں میں آتا ہے، لیکن ہم جو پڑھ رہے ہیں وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے، عند المشعر الحرام، مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں، لا تحل شعائر اللہ، اللہ کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا. تو یہاں پر شاعر اللہ سے مراد قربانی کے وہ جانور ہیں جو اللہ یعنی بیت اللہ کی طرف بھیجے جاتے ہیں اللہ کی خاطر. اور قربانی کو شعیرتن اس لیے کہا گیا کہ شعیرہ یعنی تیز لوہے سے اس کا خون بہا کر اس پر نشان لگا دیا جاتا ہے، یعنی بال کی برابر نوک کی جیسا تیر سے لگا کر. اشعار وہ لباس جو انسان کے جسم کے ساتھ ملا رہتا ہے، اور لڑائی میں فوجی اشارے کو بھی شعار کہا جاتا ہے. بہرحال تو یہ شعیر، شعرا، شاعر، شعار، بال، یا بال سے زیادہ باریک. اور ایک ستارے کو بھی کہتے تھے، جیسے کہ قرآن میں آپ پڑھتے ہوا رب الشعرا، وہی شعرا کا مالک ہے. یہاں پر شعرا ایک ستارے کا نام ہے، جس وقت کچھ لوگ تھے جو اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اس ستارے کی عبادت کرتے تھے جو سخت گرمی کے زمانے میں طلوع ہوتا ہے. تو بہرحال شاعر اللہ کی عظمت اور احترام اور ادب کرو. جی اب یہاں پر قلائد، یہ پٹے ہوتے ہیں جو قربانی کے جانوروں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں. آمین البیت، آمین، حمزہ میم میم اس کا روٹ ہے، اور کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے لفظ. ام ہم سب جانتے ہیں، اما یا امو، ام ماں کو بھی کہتے ہیں، مدر کو، روٹ کو، کسی ایک قوم کو، کسی ایک قبیلے کو بھی کہا جاتا ہے. اور قلادہ کی جمع قلائد ہے، بٹنا، جو رسی بٹی جاتی ہے خاص جانور کو، جو خانہ کعبہ لے جائے جاتے تھے اس زمانے میں، اور وہ جانوروں کے گلے میں ڈالی جاتی تھی تاکہ ان کو دیکھ کر لوگ اس کی حرمت کریں اور ان کو نقصان نہ پہنچائیں. تو قربانی کے جانور جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوں. اور شنعان، شین نون حمزہ، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں ان نشانیہ کا ہوا لبتر، دشمن کو کہتے ہیں، یہ شنعان دشمنی کو کہتے ہیں. تعاون، عین واو نون، اون سے ہے مدد کرنا، یہ مدد کے معنوں میں آتا ہے. اور بہت سارے الفاظ، بہت سارے معنی اس میں جمع ہوئے ہیں، ہم جب تفسیر کا موقع آئے گا تب پڑھیں گے انشاءاللہ. اور ولا تعاون علی الاسم والعدوان، اسم یہ اس زمانے میں ایسے اونٹ کو کہا جاتا تھا، عاصم، ایسی اونٹنی کہ جو تیز چلتی ہو لیکن بیٹھی رہ جائے، اور جس کی وجہ سے انہیں وہ کارواں سے پیچھے رہ جائے، تو اس لیے حق تلفی کے معنوں میں آتا ہے، لوگوں کو ان کے حق نہ دینا. انہیں قافلے سے پیچھے رہ جانا کیا ہوا، کہ وہ قافلے کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی، انہیں تیز چل سکتی ہے لیکن تیز نہ چلے، تو حق تلفی کے معنی میں آتا ہے. یہ عاصم ایسا گنہگار شخص جو حق تلفی کرتا ہو لوگوں کی، تو حق تلفی، زیادتی، ظلم، کسی کی چیزیں زبردستی ہتھیا لینا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو یا لمٹس کو کراس کرنا، یہ سب اسم میں آ جائے گا. تو یہ چند الفاظ تھے جس کا یہ تعارف تھا. اب آئیے ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں، تفسیر کی طرف. سب سے پہلی بات تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا ہے، اور یہ لفظ آپ کو بہت دفعہ ملے گا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اور آپ کو یہ بات ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سورہ مائدہ آخری صورتوں میں سے ہے، جس میں حلال اور حرام کے احکام ایز اٹ از حلال اور حرام ہی ہیں، اس کی کوئی آیت یا کوئی حکم منسوخ نہیں ہے، اور مدنی صورتوں میں آخر میں نازل ہونے والا یہ آخری سورہ ہے، یا اس میں ان آیتوں کو جمع کر دیا گیا ہے جو حجت الوداع یا اس سے پہلے یا اس کے بعد نازل ہوئی تھی، یعنی اس میں کوئی منسوخ نہیں ملتا ہمیں. تو اس لیے بار بار اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کہہ کر مخاطب کیا گیا، یعنی زیادہ تر احکام اس میں مسلمانوں کو دیے گئے ہیں. کون ہے یہ مسلمان؟ ہم لوگ ہیں، میں اور آپ ہم لوگ ہیں. تو لہٰذا ذرا غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا حلال اور کیا حرام کیا ہے. سب سے پہلی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد کہ لا تحلوا شعائر اللہ، نہ تم حلال کرو اللہ کے شعائر کو، یعنی حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے، کوئی اور نہیں لے سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں مقرر کی ہیں جو شروع زمانے سے ہوتی آ رہی ہیں، ایون زمانے جاہلیت میں جبکہ علم سب کچھ ختم ہو چکا تھا، نبوت کا علم، وحی کا علم، اس کے باوجود بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں تھیں، کچھ چیزیں تھیں، اس کی حرمت کو برقرار رکھے ہوئے تھے، جیسے کعبۃ اللہ ہے اور حجر اسود وغیرہ ہے. جبکہ انہوں نے کعبۃ اللہ میں 360 بت جمع کر رکھے تھے، اس کے باوجود بھی کعبۃ اللہ کی حرمت باقی تھی، حرام مہینوں کی حرمت باقی تھی. تو یہاں اسپیشلی، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے شاعر بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں چند کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی خاص طور سے نام لے کر اس کی تاکید کر دی گئی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے شاعر کو، یعنی جن کو دیکھ کر کوئی نشانیاں، یعنی اللہ یاد آ جائے. یہ بھی کچھ لوگ اس کی ڈیفینیشن یہ بھی بتاتے ہیں کچھ اسکالرس کے، ایسی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تو بہرحال ان کی تعظیم اور ادب کی ہم کو تعلیم دی گئی ہے. تو ہم شاعر بہت سارے، یعنی بہت وسیع معنوں میں آتا ہے، تو مسلمانوں سے خطاب ہے. شاعر شاعرہ شعیرہ کی جمع ہے، اور جیسے صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ان صفا والمروہ تو من شعائر اللہ ہے نا، پڑھتے ہیں ہم. تو علامت جس کی تعظیم اللہ تعالیٰ نے خاص کر دی ہو، وہ مخصوص چیزیں جن کو شاعر کہا گیا ہے، جن کا تعلق خاص اسلام کے ساتھ ہو، جن کو دیکھ کر اسلام کا احساس ہوتا ہو، جیسے اذان ہے، سلام ہے، دعا ہے، مسجد ہے، تو عزت اور حرمت کے ساتھ ان کی حفاظت کرنے کی بھی ضرورت ہے. اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کا طواف شروع کر دے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ شاعر اللہ کی بے حرمتی ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے لیے جو عظمت مقرر کی ہے ان کو اسی طرح سے اس کا درجہ دیا جائے، اس کو کسی اور چیز کو وہ درجہ نہ دیا جائے. تو اب ہی کہ کچھ ہر کنٹری کا، ہر مذہب کا، ہر کسی کا ایک علامتی نشان ہوتا ہے، ایک جھنڈا ہوتا ہے، ایک نشان ہوتا ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، اگر کہیں مندر آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ نان مسلم کی پوجا کا اس کی جگہ استھان ہے، تو اس کا احترام، یعنی دوسرے لوگ ظاہر سے بتائیں کسی کے مذہب کا وہ ہے تو ہم کو اس کا احترام کرنا سکھایا گیا ہے کہ ہم اس کو کچھ ڈسٹروائے نہیں کر سکتے. اور ہم کو قرآن میں بھی حکم ملتا ہے کہ عبادت خانے اور یہ جتنے بھی عبادت خانے ہیں وہ نہ ڈھائے جائیں. اگر کوئی ہماری بات نہیں مانتا، اسلام کو نہیں مان رہا، تو ہم اس پر زبردستی نہیں کر سکتے، وہ اپنے مذہب کے لیے آزاد ہے. الحمدللہ ہمارا دین اتنا اعتدال والا دین ہے کہ ہم زبردستی کسی کو اسلام قبول کرنے کی، یعنی اس کو فورس نہیں کر سکتے ہم. تو جتنے بھی جو نشانیاں ہیں الگ الگ مذاہب کی، جیسے سکھوں کے لیے کیا ہے، گردوارہ ہے، اور کرسچنز کے لیے گرجا ہوتے ہیں، چرچز ہوتے ہیں، تو اس لیے الگ الگ مذاہب کی الگ الگ مذہبی عبادت گاہیں ہیں، تو ان کی عزت کرو، تو ان کو دیکھ کر تم کو وہ لوگ یاد آتے ہیں. تو ایسے ہی مسلمانوں کے بھی کچھ شاعر ہیں، ان کی حرمت کرو. اور یہ آیتیں دراصل صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھیں کہ ایون اگر وہ قوم نے تمہارے ساتھ دشمنی کی ہے، لیکن تم ان کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا کرو. اور یہ جو ان کے یہاں پر کچھ چیزیں باقی بچی رہ گئی ہیں، ٹوٹی پھوٹی چیزیں، حالانکہ اصل دین تو سب وہ بھول گئے، لیکن کم از کم ابھی بھی وہ کچھ چیزوں کی حرمت برقرار رکھے ہوئے، تو لہٰذا تم بھی اس کو برقرار ہی رکھو، تم بھی ان کی بے حرمتی نہ کرو. تو بہرحال یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم ان کی عظمت کو محسوس کرو اور اس کی بے حرمتی نہ کرو. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہر چیز کے تعلق سے لطیفے انہوں نے بنا لیے ہیں، مذاق اڑانا مسلمانوں کا خود مسلمانوں کا ہی کام بن گیا ہے. خود مسلمان ہی مسجدوں کی اور ایسی اداروں کی ہنسی اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ملا اور مسجد، یہ ملا کی دوڑ مسجد تک، داڑھی کا مذاق اڑانا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، یا پھر کسی عورت کے پردے کا مذاق اڑانا، یا سلام کرنے والوں کا مذاق اڑانا، یا دین داروں کا مذاق اڑانا، یہ اتنا عام ہو گیا ہے اور یہ چیز ناپسندیدہ، یہ جائز ہی نہیں ہے. تو بہرحال ایک تو حلال نہ کرو اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے چیزوں کو، اور شاعر کا ادب اور احترام کرو. اور یہاں خاص طور سے جو شاعر بتائے گئے ہیں، یہاں خاص چیزوں کا کچھ نام بھی لیا گیا ہے، جیسے کہ حرام مہینے، حرمت والے مہینے. پھر اللہ تعالیٰ کے شعار ہیں بہت بے حساب ہیں، لیکن ان میں سے چند کے نام یہاں دیے گئے ہیں. ان کی توہین یا بے حرمتی کرنا یہ انسان کو گناہگار بنا دیتا ہے، اور اس میں سب سے پہلے حرمت والے مہینوں کا ذکر آیا ہے. اور حرمت والے مہینے چار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. اور یہاں پر اصل میں ان مہینوں کی حرمت کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے تو اس میں جنگ اور سب کچھ جو گناہ کے کام ہے اور زیادہ حرام ہو جاتے ہیں. جیسے کہ زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ ایک دوسرے سے ہمیشہ برسر پیکار رہتے تھے, ہمیشہ جنگ کرتے رہتے تھے, یا بات بات پر تلوار نکال لیتے تھے. لیکن اتنے لڑائی جھگڑے کرنے کے باوجود یا کرنے والے ہونے کے باوجود بھی حرمت والے مہینوں میں وہ رک جاتے تھے, ان مہینوں کا وہ احترام کرتے تھے. تو اسی لیے چار مہینے امن و امان والے وہاں کہلاتے تھے اور لوگ آرام سے بے فکر ہو کر سفر کیا کرتے تھے, ورنہ تو راستے راہزنوں سے بھرے پڑے ہوتے اور قافلے لوٹ لیے جاتے تھے. لیکن لوٹ مار بھی ان چار مہینوں میں بند رہتی تھی, تو ان مہینوں کا تم احترام کرو. اور جب لوگ یعنی حج کا جو موقع ہوتا تھا تو دور دراز سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے. ظاہر سی بات ہے ان کے پاس جو ان کا زیادہ راہ ہوتا تھا, کچھ پیسہ ہوتا تھا. تو اب اگر یہ مہینوں کی حرمت نہ کی جاتی, باقی نہ رکھی جاتی, تو پھر تو لوٹ مار کرنے والے ان مہینوں میں بھی لوٹ مار کرتے. تو بہرحال پھر رجب والے مہینے کو بھی حرمت والا, یعنی رجب کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. اس میں وہ لوگ عمرہ کرتے تھے, یا پھر کہا جاتا ہے کہ لوگ کعبۃ اللہ کے لیے نذرانے چڑھاتے تھے زمانے جاہلیت میں رجب کے مہینے میں. تو اسی لیے جب اسلامی نظام قانون وہاں پر رائج کیا گیا اور زکوٰۃ کی وصولی کا جب انتظام کیا گیا, تو اس میں زیادہ تر لوگوں کو جو عاملین زکوٰۃ ہوتے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے رجب کے مہینے میں ہی بھیجا جاتا تھا. ایک تو وہ حرمت والے مہینے تھے, دوسرا ان لوگوں کو عادت تھی اس مہینے میں کچھ نہ کچھ کعبہ کے لیے پیش کرنے کی, تو اسلام کے لیے بھی پھر وہ لوگ پیش کرنا ان کے لیے آسان ہو سکتا تھا. تو بہرحال اسلام نے یہ برقرار رکھا دستور کہ جیسے چاہے وہ مشرقی کیوں نہ ہوں اور کعبۃ اللہ فی الحال ان کے قبضے میں ہی کیوں نہ ہوں, تب بھی تم شعائر اللہ کی حرمت باقی اور برقرار رکھو گے چاہے وہ لوگ کچھ بھی کریں. اور پھر قربانی کے جانور کو بھی اللہ کی نشانی قرار دیا گیا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے اونٹوں کے پٹے بٹے, پھر آپ نے وہ پٹے اپنے اونٹوں کے گلے میں ڈال دیے اور ان کے کوہانوں سے خون نکالا, پھر انہیں بیت اللہ روانہ کر دیا. صحیح بخاری کتاب المناسک. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ اسپیشل قربانی کے جانوروں میں گلے میں پٹے ڈال دیتے تھے تاکہ پہچانے جائیں کہ یہ اللہ کے نام سے اللہ کی نظر کر دیے گئے ہیں, ابھی اس کی قربانی ہونے والی ہے. لیکن قربانی کے جانور پر سواری کی اجازت دی گئی ہے, چاہے وہ آپ قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہوں حج میں, آپ اس پر سواری کر سکتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار کہا تھا کہ یہ کوئی صحابی سوار نہیں ہو رہے تھے اس کی حرمت کی وجہ سے, تو آپ نے فرمایا کہ سوار ہو جا سوار ہو جا. صحابی نے کہا کہ یہ تو قربانی کا اونٹ ہے. آپ نے دوسری تیسری بار اسے فرمایا کہ تجھ پر افسوس, اس پر سوار ہو جا. تو اس لیے ایکچولی جو غیر مسلموں میں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ جو نظرانے والے جانور ہوتے ہیں ایسی چیزیں اس پر بالکل اس سے کام نہیں لے سکتے, تو اس کانسیپٹ کو ختم کیا گیا. بہرحال پھر احرام کو بھی شعائر کہا گیا ہے. یہ احرام باندھے ہوئے لوگ ہیں, وہ حج کے لیے جا رہے ہوں, تو ان کو بھی تکلیف نہ دی جائے, ان کو بھی ستایا نہ جائے, ان کے ساتھ جو قربانی کے جانور ہیں ان کو بھی نہ ستایا جائے. تمام چیزیں اس میں آ جائیں گی. تو اگر تم دیکھو کہ وہ لوگ کس سفر کے لیے جا رہے ہیں, بیت الحرام کی طرف جا رہے ہیں, اور کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا, کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی خوشنودی اس کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شعائر کیا ہیں. اذان کو بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی قرار دیا گیا ہے, مسجدیں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہیں. اور یہاں صرف شعائر کا احترام ہی نہیں کرنا ہے بلکہ ان کو آباد بھی رکھنا ہے اور ان کی حفاظت بھی کرنی ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں. یعنی مسجدیں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, تو اب اس کو کیا کریں گے؟ صرف آپ اس کا ادب احترام کر کر اس کو بہت خوبصورت بنا دے رہے ہیں اور اس کو جو بھی چاہے کر رہے ہوں کہ اس کو اتنی خوبصورت بنا کے رکھ دیا حد سے زیادہ, لیکن وہاں کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہیں ہے, تو پھر کیا فائدہ ہے اسی مسجد کا؟ تو بہرحال اس کی حفاظت بھی کرنا ہے, اور حفاظت سے مراد یہ ہوگا کہ وہاں کی صفائی مسلسل کی جائے, اس کو آباد رکھا جائے مسجدوں کو. پھر جو حج کے لیے جا رہے ہوں ان کا بھی احترام کیا جائے. احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی خوب دعوتیں کی جائے تاکہ جانے سے پہلے ان کی طبیعت خراب ہو جائے اور ان کو اچھے کپڑے پہنا جائے, یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ یہ کہ جیسے بھی مکان محترم کی طرف جا رہے ہیں, ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے جانے کی, تو حاجیوں کا رسپیکٹ کیا جائے, ان کو ستایا نہ جائے, کیونکہ پہلے راستے میں وہ لوگ جو اسٹریٹ رابر ہوتے تھے وہ قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے. تو یہاں پر وہی تصور دیا جا رہا ہے کہ وہ تمام علامات کی نشانیاں شاعر ہیں جو شرک کفر اور دہریت کے مقابلے میں خالص اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی عبادت اس طریقے کی نمائندگی کرتی ہوں. ایسی علامات جہاں جس ملک اور جن نظام میں بھی پائی جائیں مسلمان ان کے احترام پر مامور ہیں. بس یہ ہونا چاہیے کہ اس میں شرک کی آمیزش نہ ہو, یعنی وہ صرف اور صرف توحید خالص پر مبنی ہو, یعنی کسی بھی قسم کا مشرکانہ فعل کافرانہ تخیل اس میں آ نہ گیا ہو, کیونکہ ہمارے پر توہمات بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اور اس وجہ سے پھر یعنی ایسا نہ ہو کہ پھر توحید کو یہ شرک اور کافرانہ سوچ کی وجہ سے ناپاک نہ کر دیا گیا ہو. تو پہلے عقیدہ درست ہو تو عمل درست ہوگا انشاءاللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم اور عبادت کی ادب اور احترام کے لیے بھی خالص توحید پر مبنی تعلیم ضروری ہے, ورنہ کن چیزوں کا احترام ہو جائے گا؟ کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر درگاہوں کا, مسجدوں کو چھوڑ کر قبرستانوں کا. اور آپ نے دیکھا ہوگا اسی طرح سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم نے خود ساختہ بنا لی ہیں, جن کا ادب اور احترام ہم کرتے ہیں. جبکہ جیسے کچھ لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ شادی ہونے کے بعد پہلا چکر یا پہلا وزٹ اپنے پیر بزرگوں کی جو درگاہیں ہوتی ہیں, قبریں ہوتی ہیں, ان کو وہاں لے جا کر کیا جاتا ہے. تو یہ سب کیا ہے, اصل میں غلط ہے. اور آج کل یہ جتنے بھی جو ریسپیکٹ دی جا رہی ہیں, جیسے کہ مسجد کو دی جانی چاہیے تھی, تو اب آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں قبریں ہوتی ہیں ان کو, یا قبروں پر پکی بنی ہوئی قبروں کے اوپر جو مزاریں اور اس طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں, اس کو ریسپیکٹ دیا جاتا ہے. تو یہ سب غلط ہوگا. پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. اب جب تم حلال ہو جاؤ, یعنی حج کے کچھ تمہارے جو فرائض ہیں وہ پورے ہو جائیں, اور جب تم حلال ہو جاؤ, احرام سے آزاد ہو جاؤ, فَاصْطَادُوا, تو تم شکار کر سکتے ہو. اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ امر کا صیغہ ہے, فَاصْطَادُوا, ہے نا. اب یہاں پر یہ امر جو ہے وہ اصل میں اباحت کے معنوں میں ہے, یعنی مباح کیا گیا ہے. یعنی بظاہر دیکھا جائے تو یہ کیا لگ رہا ہے کہ اب تم کو کرنا ہی کرنا ہے, جیسے تم احرام کھولو ضرور تم شکار کرو, یہ حکمیہ جملہ لگ رہا ہے. اور یہ اس طرح کے جو امر کے صیغے آتے ہیں قرآن میں, کئی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں, تقریباً 17 معنی بتائے جاتے ہیں اس کے. اب آپ دیکھیں کہ اسی سے پھر سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کو ہم حدیث کے بغیر نہیں سمجھ سکتے, ہے نا. کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر فاصطادوا سے مراد امر یعنی حکم نہیں ہے کہ اب جاتے سے فوراً اب تم شکار کر لو, نہیں, بلکہ یہاں پر اباحت ہے, یعنی اس چیز کو اب جائز کر دیا گیا ہے تمہارے لیے جو کہ ابھی فی الحال تمہارے لیے ممنوع ہو چکا تھا, حرام ہو چکا تھا حالت احرام میں, تو اب تم شکار کر سکتے ہو. تو صرف گرامر سے ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, صرف معنی سے ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, جب تک کہ اس کا بیک گراؤنڈ, پس منظر اور ساتھ میں احادیث یا رسول اللہ کا طرز عمل نہ ہو, تب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. تو احرام ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, یہ سب شاعر میں سے آئیں گی. اور باقی اس کے بعد کہا گیا کہ تم شکار بھی نہیں کر سکتے حالت احرام میں, لیکن جب تم حج کر چکو یا عمرہ کر چکو تب تم احرام کی پابندی سے آزاد ہو گئے, حلال ہو گئے, باہر نکل آئے, لہٰذا اب تمہارے لیے شکار کرنا جائز ہوا. تو یہ اباحت ہے. پھر ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام. اور کسی قوم نے اگر تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا تو اس کی دشمنی تمہیں اتنا زیادہ مشتعل نہ کر دے کہ تم ان پر زیادتیاں کرنے لگو. انت اعتدو, کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر زیادتیاں کرو, نہیں, یہ چیز جائز نہیں ہے. آپ دیکھیں اسلام ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے, یا کیا تعلیم دیتا ہے, کہ انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی تو بدلے میں تم زیادتی نہ کرو. یعنی جیسے ہم پڑھتے ہیں دشمن, شنان دشمن کو کہتے ہیں, یعنی اعلیٰ اخلاق سکھائے جا رہے ہیں ایک مسلمان کو کہ اس کا رویہ, اس کا طریقہ کیسا ہو. تم چاہو تو بزور ہتھیار حجر عمرہ کرنے والوں کو روک سکتے ہو, لیکن تم ایسا نہ کرو. تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام ظلم کا بدلہ ظلم نہیں قرار دیتا, بلکہ اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر انہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تھا تو تم مت کرو. اب دیکھیں کہ آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے, کہ ایک ہمارے خاندان میں ہی کچھ بچے تھے, سن میں جب آپس میں کھیلتے رہتے تو آپ نے دیکھو کہ بچوں میں آپس میں ذرا چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہو جاتی ہے. تو وہ بہن بھائی آپس میں, یا کچھ سارے چھوٹے بچے آپس میں کھیل رہے تھے, تو ایک بچی اس میں وہ اپنے ہی بھائی کے لیے کہ کچھ چیز اس نے بچے سے کھلونے گرا دیتے نا, بھائی شرارت سے ایسا کرتے ہیں کہ کچھ کھلونا گرا دیا, کھلونا توڑ دیا اس طرح سے. تو اب وہ جو چھوٹی بہن تھی, بہت چھوٹی سی بچی تھی, وہ اتنی سمجھ تو نہیں تھی, لیکن اس کو اتنا سمجھ تھا کہ بدلہ لینا ہے. تو اب وہ اس کا جو جملہ ہے ابھی تک سب خاندان میں مشہور ہے, وہ بچی اس وقت کہہ رہی تھی میں تو بدلہ لوں گی, میں تو بدلہ لوں گی, اس طرح سے چھوٹی سی بچی اس طرح سے جملہ کری تھی. تو وہ اتنا مشہور ہو گیا تھا جملہ سب لوگوں میں. تو اب آج بھی کسی کو کچھ کسی سے کرنا ہوتا ہے تو وہی جملہ کہا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایکچولی بدلہ لینا اسلام میں جائز ہے, یعنی قصاص ہے اسلام میں, لیکن معاف کر دینا اس کو بہتر کر دیا گیا ہے. کہ اگر تم فعفو واصفحوا, کہ تم اگر درگزر کر دو, بخش دو, تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے. کہ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے, ہمیں ہم سے درگزر فرما دے. تو کسی قوم کی دشمنی, آپ دیکھیں دشمن قوم کے تعلق سے ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں. آپ امیجن کریے, سوچیے ذرا کہ دشمن قوم کے ساتھ تمہارا یہ رویہ ہو, تو آپ سوچئے کہ جو ہمارے ہم مزاج, ہمارے خاندان والے, ہمارے قریبی لوگ ہیں, ہمارے ایک ہم ایک امت کے لوگ مسلمان ہیں اگر, تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ اور تعلق کیسا ہونا چاہیے. یعنی آج ہم اپنے اخلاق کو اگر دیکھیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ زیادتی, کتنا ظلم آپس میں ایک دوسرے پر آج خود مسلمان ہی کرتے ہیں, اور کوئی دوسرے لوگوں کے ساتھ, باہر والوں کے ساتھ اتنا نہیں ہوتا جتنا آپس میں خاندان والوں کے ساتھ, ایک ماں باپ کی اولاد کے ساتھ ایک دوسرے سے کرتے ہیں, کہ دشمنی, زیادتی اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو بہرحال کتنے بہترین اخلاق ہمیں سکھائے جا رہے ہیں اور ہمیں کیسی تعلیم دی جا رہی ہے، آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں. اور ہم کو اپنے اخلاق کو انہی آیتوں کے ترازو میں تولنا ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے اور کیسا رویہ ہے. تو بہرحال ہمیں ایک اخلاقی تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم کسی قوم کی دشمنی میں اتنے آگے نہ بڑھ جانا کہ تم زیادتی کرنے لگو. سبحان اللہ، کوئی مذہب ہوگا ایسا یا کوئی قوم ایسی ہوگی جن کے پاس ایسے ایٹیکیٹس موجود ہوں کہ دشمنوں کے ساتھ بھی کیا تمہارے ایٹیکیٹس ہونے چاہیے، کیا رویہ اور کیا اخلاق ہونا چاہیے، یعنی دشمنی میں بھی تم کس طرح سے ادب اور لحاظ سے کام لے سکتے ہو. سبحان اللہ، جو دین ہمیں دشمنی کے بھی آداب بتاتا ہو، آپ سوچیں کہ وہ دین کیسا ہوگا، کتنا خوبصورت دین ہوگا. لیکن ہم نے اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، ہم کو علم ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو بہرحال چونکہ کفار مکہ نے مسلمانوں کو حجر عمرے سے روک دیا تھا اور فتح مکہ تک کی رکاوٹ ایسی ہی تھی، صرف عمرہ قضاء کے لیے صحابہ گئے تھے، تو بہرحال چونکہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو روکا، اور ظاہر سی بات ہے جنگ اگر چھڑ جاتی تو اس سے بہت سارے نقصانات بھی ہو سکتے تھے، لیکن رسول اللہ نے بہت ہی پیسفلی اس کام کو الحمدللہ ہینڈل کیا اور صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا، آپ سب جانتے ہوں گے. اور پھر مسلمان اس کے بعد بھی تقریباً 2 سال تک اسی طرح رکے رہے، اور فتح مکہ کے موقع پر کعبۃ اللہ پھر مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا تھا. تو اس لیے کہا گیا کہ اب تم جیت چکے ہو، کعبۃ اللہ تمہارے پاس ہے، لیکن اب تم زیادتی نہ کرنا ان کے جیسی، کہ اب تم مشرکوں پر ظلم زیادتی نہ کرنا. ان کو پھر موقع دیا گیا تھا 4 مہینے کے لیے، اور مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایسا نہ کرو کہ دشمنی میں اس قدر انتقام کی آگ میں، جذبے میں جل کر تم اپنے ہی لوگوں کا یا دشمنوں کا مال لوٹ لو یا زبردستی اور زیادتی کرو یا کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالو. نہیں، چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اپنے جو اسلام کے اصول اور آداب ہیں اس پر برقرار رہنا ہے، اس پر ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے. تم اپنے وہ اخلاق سے نیچے نہیں آ سکتے جو تمہیں ایک گراف دیا گیا ہے مسلمان کو، تم کو انہی پر قائم رہنا ہے. اور اس لیے پھر کہا گیا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، نہ کہ گناہوں کے کاموں میں. بہت ہی امپورٹنٹ بات، یعنی آیت کا جو ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اپنے اندر سوچے کہ سمندر کو کوزے میں سمو دیا گیا ہے گویا کہ. اور سبحان اللہ، واقعی میں قرآن عاجز کر دینے والا کلام ہے. قرآن کی ہر آیت ہمیں ایک میسج دیتی ہے، ایک جذبہ، ایک عزم ہمارے اندر پیدا کرتی ہے کہ کچھ نیا ہمیں کرنا ہے، کچھ ایکسٹرا ہمیں کرنا ہے، کچھ ایسی چیز کرنی ہے جو ہمیں اچیو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اس کی خوشنودی، اس کا قرب ہم کو حاصل کرنا ہے. تو بعض اسکالرز اس آیت کے بارے میں بہت اچھے اچھے کوٹیشن ہم کو ملتے ہیں اس آیت کے بارے میں، کہ تعاون علی البر والتقوی، کہ تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. بر کیا ہے؟ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں بر کیا ہے، آیت بر سورہ بقرہ جن لوگوں نے کیا تھا وہ جانتے ہوں گے. وہاں پر لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، وہ جو لمبی آیت ہے، بہت لمبی آیت ہے، کہ نیکی اور تقوی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، کتابوں کو، یوم آخر کو مانا جائے اور وعدے کی پابندی کی جائے، مدد کی جائے. نہیں، آپ، وہ بہت لمبی آیت ہے، آپ خود جا کر پڑھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا، آیت بر کے نام سے مشہور ہے وہ. تو یہاں پر امام ماوردی لکھتے ہیں اس کے بارے میں، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اس آیت کی تشریح میں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر تعاون کی بات کر رہے ہیں، کس میں؟ کہ بر کے کاموں میں. اور تم بر سے شروعات کرو تو تم تقوی تک پہنچ جاؤ گے. سبحان اللہ، یعنی تم نیکی کی شروعات کرو تو تم تقوی خود بخود تمہیں حاصل ہو جائے گا، اور یہ تقوی بہت بڑی چیز ہے، آپ جانتے ہوں گے. اور تقوی تمہیں کہاں لے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف لے جائے گا. اور بر لوگوں کی رضامندی میں بھی ہے. تو آپ سوچیں کہ جب لوگوں کی رضامندی اور اللہ کی رضامندی شامل ہو جائے تو سعادت اور عظمت حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے، ماشاءاللہ. سبحان اللہ، واقعی میں کہ نہیں، جہاں لوگ بھی آپ سے راضی ہوں آپ کے اخلاق کی وجہ سے. یہاں یہ بات نہیں ہے، لوگوں کی راضی رہنے کی بات میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی رضامندی کے لیے اپنا آپ قربان کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لیں. نہیں، بلکہ نیکی کے کاموں میں تو لوگ بھی آپ سے راضی رہیں. بر لوگوں کے ساتھ نیکی کو کہا گیا ہے، اور تقوی اللہ کے ساتھ مخصوص ہے. تو سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ شروعات کرو بر کے کاموں سے تو تم اللہ تعالیٰ کے تقوی تک پہنچ جاؤ گے، اور پھر تقوی تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی تک پہنچا دے گا. اور بر ہے کیا؟ لوگوں کی رضامندی، یعنی لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا. اور جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں کہ لوگوں کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی، تو بس یہ سعادت مکمل ہو گئی، یعنی آپ کو بہت ہی عظیم سعادت سے آپ سرفراز ہوئے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملے گی. تو ہم کیسے اس سعادت کی تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں، یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے، اور آپ سوچیں اور غور کریں. اور ابن جزی رحمہ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ عام وصیت کی گئی ہے، یہ عام لوگوں کو وصیت کی گئی ہے. اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ البر اور تقوی میں فرق کیا ہے؟ بر عام ہے، یعنی جنرل سارے کاموں کے لیے ہے بر، جو واجبات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی جو چیزیں ہیں، مندوبات جس کو ہم کہتے ہیں، اور محرمات کو ترک کرنا، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں اس کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا. اور یہ سب کے سب دیکھا جائے تو تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے. یعنی اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں، لوگوں کو ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور آپ حرام چیزوں سے بچتے ہیں، واجبات کو پورا کرتے ہیں، مستحبات کو پورا کرتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لیں گے اس کی وجہ سے. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی میں جو واجب چیز ہے، سب سے بڑھ کر جو چیز ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی حرام کردہ چیزیں ان کو بالکل چھوڑ دینا. اور ساتھ میں ایون جو ایسی چیزیں ہیں جو شک و شبے والی چیزیں ہیں، ان کو بھی چھوڑ دینا. اور بر عام ہے تقوی سے، یعنی تقوی تو خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے نا، لیکن بر جو ہے وہ عام لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے، نیکی یہ عام لوگوں کے ساتھ نیکی ہے. تو بہرحال اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم جو بھی شکوک و شبہات والی چیزیں ہیں وہ چھوڑ دیں، ترک کر دیں. جو محرمات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا جائے. اور دوسری چیز ہے کہ نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر پیش آنا، ایک دوسرے کا تعاون کرنا. تو تعاون علی البر و تقوی آیا ہے، تو تقوی کے کاموں میں مدد کرو اور بر کے کاموں میں مدد کرو. تو بر جو ہے عام لوگوں کے ساتھ ہے، تقوی خاص ہے. کیونکہ کچھ عبادتیں، کچھ معاملات ایسے تھے جو انسان کی خود کی ذات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ لوگوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ ہم اکیلے تنہا کچھ نہیں کر سکتے، یعنی تم ماحول ہی ایسا نیکی کا بنا دو، تم اپنے آس پاس اتنی نیکیوں کو رائج کرو، قائم کرو کہ لوگوں کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے. اور اسی لیے اس کے بارے میں جو قابل عمل بات کہتے ہیں، جو علماء کرام لکھتے ہیں کہ قابل عمل کیا ہے اس میں ہمارے لیے، کہ خدمتوں کو اپنے لیے لازم کر لیں، اور خاص طور سے اسلام کی خدمت کو. کیونکہ کیوں آج ایسا ہو گیا، اس کا الٹ ہوتا جا رہا ہے آج کل، کہ لوگ اسلام کی خدمات سے اعراض برت رہے ہیں. اور اسی لیے یہ کوشش، یہ جد و جہد ویسی نہیں ہے جیسے صحابہ کرام میں تھی اسلام کی خدمات کے لیے، لوگ اس سے منہ موڑ گئے ہیں. تو آج اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ، اور وقت اور حالات بھی اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، تعاون کریں نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں. اور جو قابل توجہ بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم واپس پلٹیں، اپنے نفس کو بھی مخاطب کر کے غور کریں، اور کچھ ہدف اپنے لیے مقرر کریں، کچھ مخصوص ذمہ داریاں اپنے ذمے لے لیں، اور اس کا تعین کر لیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، کچھ ایم ہو، کچھ مقصد ہو، کہ ہم اللہ تعالی کی نافرمانی میں کبھی کسی کی مدد نہیں کریں گے، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ہم ہمیشہ مدد کرتے جائیں گے. ہم پوری کوشش اور جدوجہد کریں گے نیکی کے کاموں میں، کوئی خیر کے کاموں سے ہم کبھی نہ رکیں، چاہے وہ بہت چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ تعالی کی اطاعت کے کاموں میں ہم آگے آگے بڑھ کر پیش پیش رہیں. یہی یہ آیت ہم سے تقاضا کرتی ہے. تو بہرحال یعنی خیر کے کاموں میں ہم آگے بڑھیں اور برائی کے کاموں سے رک جائیں، اور خیر جہاں بھی نظر آ رہا ہو اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں. اور خیر کوئی چھوٹی سی چیز نہیں، بلکہ اور کوئی بھی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھیں کہ یہ تو چھوٹی سی چیزیں ہم کیوں کریں، نہیں، بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکی ہی بھی ہمیں کیا کرے گی، آخرت میں اللہ تعالی کی رضامندی تک لے جائے گی. اور اللہ تعالی کی رضامندی انسان کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے، اور تقوی وہی ہے جو اللہ تعالی کو مطلوب ہے، اور متقی لوگ ہی ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. تو لہٰذا یہاں ہمیں جو میسج دیا جا رہا ہے کہ تم ایسا ماحول پیدا کرو، تعاون کی بات کی گئی ہے، اور ہماری تربیت کی جا رہی ہے اور تاکید کی گئی ہے، نیکیوں کا حکم دیا جا رہا ہے. آپس میں تمہارا معاملہ ایسا ہو کہ تم نیکیوں کا حکم دینے والے بنو، تم آپس میں مشورے کرو کہ کون کون سے نیک کام تم کر سکتے ہو سب مل کر، تاکہ نیکیاں کرنا آسان ہو جائے، ایک دوسرے کا حق ادا کرنا آسان ہو جائے، بچوں کی تربیت کرنا آسان ہو جائے. اور یہ ساری چیزیں یعنی معاشرے میں آسانی ہو، اور ایسی جگہ جگہ تربیتی مراکز قائم کیے جائیں جس کی وجہ سے ہر نیک کام کرنا آسان ہو جائے. یعنی نیکی کے کاموں میں مدد کرو ایک دوسرے کی. آپ دیکھیں کہ ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی اگر دیکھ لیں کہ گھریلو سیاستیں جو ہوتی ہیں، کہ جاؤ پھپھو دادی کی بات سن کر آؤ کیا بات کریں، یا پھپھو دادی کہتی کہ جاؤ امی کی بات سن کر آؤ میکے والوں سے کیا بات کریں گے. یعنی ہمارے پر ایک کیسا ماحول پروان چڑھایا جاتا ہے. آپ سوچیں بچوں کو بچپن سے کیسے ہم تجسس کرنے والا، اور ایک جو فیملی سیاست جو ہوتی ہے نا، پولیٹکس، جس سے بہت ڈر لگتا ہے اور گھبراہٹ ہوتی ہے. جو لوگ رہتے ہیں وہاں وہ جانتے ہوں گے، اور جو لوگ دور چلے گئے ہیں وہ ان ساری چیزوں سے الحمدللہ پھر بھی کچھ حد تک دور رہتے ہیں. تو ایسے ماحول میں تم کیسے بچوں کو پروان چڑھا رہے ہو، تمہارے بچے کیسے نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کریں گے، جب تم ان کو گھر والوں سے ہی متنفر کر رہے ہو، گھر والوں کے ساتھ ہی تم ان کو ایک طرح سے دشمنی ان کے اندر پیدا کر رہے ہو. تو یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ تم ماحول اتنا آسان کر دو، اتنا نیکی والا ماحول کر دو کہ جہاں پر گناہ کرنا مشکل ہو جائے، کسی کی غیبت کرنا مشکل ہو، خاندان کا آپس کا معاملہ، آپس کے تعلقات، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہو تم لوگ. اور تقوی ہے کہ اصل میں حقوق اللہ اور حقوق العباد، تم ماحول ایسا بنا دو اور ماحول اتنا نیک بناؤ کہ نیکی کرنا آسان ہو جائے. تم ایسا ماحول بناؤ کہ نیکی کرنا ماڈل ہونے کی علامت سمجھی جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت آسان ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر لوگ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے والے بنے، نہ کہ اس کا مذاق اڑانے والے بنے. ایک دوسرے کی مدد کے جذبے کو تم عام کرو. اور آپ دیکھیں کہ بغیر مدد کے، یعنی کسی، یعنی بغیر سپورٹ کے آپ گروتھ کر ہی نہیں سکتے کسی بھی چیز کی. جب تک کہ ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ نہیں ہوگا، تب تک کہ معاشرہ یا معاشرے میں ایک اچھی سوسائٹی قائم نہیں ہو سکتی اور معاشرے میں خیر خواہی پیدا نہیں ہو سکتی. یعنی ذاتی طور پر نیکیاں کرنا اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب اجتماعی طور پر، یعنی مل کر سب لوگ نیکیاں کر رہے ہوں. اور آپ دیکھیں کہ یہ بڑے پیمانے پر، بڑے لیول پر ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم اس کو میڈیا کو اس پر نہ لگا دیں اور بڑے پیمانے پر، یعنی علل اعلان نہ کریں ہم نیکی کے کام اور اس میں کوآپریٹ نہ کریں، ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم حق تلفی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس نہ کرو، تم مدد کرو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی، تم تقوی کے کاموں میں مدد کرو. اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں کہ آج ہمارے یہاں پر ہر مسلمان فرقہ دوسرے فرقے کا دشمن بنا ہوا ہے. وہ جو 70 گروپ یا 70 فرقوں کی بات کی تھی رسول اللہ نے، ایکچولی وہ یہ فرقے نہیں تھے جو ڈفرنٹ جماعتیں ہیں، ڈفرنٹ آرگنائزیشنز ہیں، ڈفرنٹ دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ وہ فرقے نہیں ہیں. اللہ کے لیے اپنے ذہن کو صحیح کریے. یہ وہ فرقوں کی بات کی گئی تھی جیسے کہ جو بالکل اسلام سے خارج ہو جائیں گے. وہ فرقے، کچھ فرقے تھے ایسے جو اسلام سے خارج قرار دیں، جیسے قادیانی ہے فرقہ، یا پھر جیسے کرسچنس میں، یعنی وہ جو اہل کتاب تھے اور جو اسلام کو چھوڑ کر باہر نکل گئے. تو وہ فرقے جو کہ نعوذ باللہ بالکل پوری طرح سے شرک میں، یا پھر رسول اللہ کے تعلق سے غلو کا شکار ہوئے اور شرک میں مبتلا ہو گئے، تو ان کو اسلام سے خارج قرار دیا گیا. تو وہ فرقے مراد تھی رسول اللہ سے. یہ جو چھوٹے موٹے فقہی مسائل پر جو اختلاف ہے اور اس کی بنا پر ہم اپنے آپ کو شافعی اور حنفی اور حنبلی اور مالکی کہہ کر ایک دوسرے کی مخالفت پر اتر آئے، یہ فرقے وہ نہیں ہیں. اللہ خدا را یعنی درخواست ہے کہ اپنے آپ کو ان فرقوں میں نہ بانٹیں، ہم اپنے آپ کو حنفی، شافعی اور حنبلی اور مالکی کہہ کر نہ انٹروڈیوس کروائیں. ہم سب ایک امہ ہیں، ہم سب ایک اللہ کو ماننے والے، ایک رسول کو ماننے والے، آخرت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھنے والے، اور جتنے بھی جو تقاضے ہیں ہم سب الحمدللہ اس کو مانتے ہیں، جو بھی صحیح عقیدہ لوگ ہیں، صحیح عقیدے کو ماننے والے لوگ ہیں. تو آپس میں فرقے نہ بنائیں اور نیکی کے کاموں میں مدد کریں. اگر ٹھیک ہے کوئی اور ایک جماعت ہے، اگر کوئی حنفی مسلک کو ماننے والے ہیں تو شافعی کو چاہیے کہ وہ ان کی ہیلپ کرے، اگر شافعی مسلک کو ماننے والے ہیں تو حنبلیوں کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کرے، حنبلی مسلک کو ماننے والے ہیں تو مالکیوں کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کرے، ایک دوسرے کا تعاون کرے. یہ جو اماموں کے نام پر ہم نے فرقے بنا لیے ہیں اور گروپس بنا لیے ہیں، یہ جماعتیں بنا لی ہیں، اور ہم جماعتوں کی مخالفت پر اتر آتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ کیا ہم کو یہ سکھائے گا کہ تم مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی کرو؟ اور جو دشمن جو کام کر رہا ہے پھر اس کو تو بہت آسانی ہو جائے گی. تو اگر آج اگر ہم سپورٹ نہیں کریں گے ایک دوسرے کو، اگر کوئی ایک آرگنائزیشن ہے، کوئی دینی آرگنائزیشن ہے، اور کوئی اور ایک پرسن کوئی اور بھی آرگنائزیشن میں کام کرتا ہے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے پرسن کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اچھا آپ فلاں آرگنائزیشن کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، آپ فلاں کے ساتھ بھی، تو چل بھائی ہم تو ضرور آپ کی مدد کریں گے نیکی کے کاموں میں. آپ کے پاس اگر کوئی سلیبس اچھا بنا ہے تربیت کے لیے اور ایک دوسرے کو سکھانے کے لیے، بچوں کے اسکول کے لیے، آپ نے اگر کوئی اسکول کھولا ہے اور کوئی دوسرے پرسن بھی اسکول کھول رہے ہیں اور وہ دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، تو بھائی دیکھیے ہمارے پاس اتنا اچھا سلیبس بنا ہے، آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، آپ یہی سلیبس فالو کریے. تو تعاون کریے نیکی کے کاموں میں، تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو ایک دوسرے کی. تو ہم یہ آپس کا تعاون تو چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں ہم آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی پہ اتر آتے ہیں، ہم کھینچا تانی شروع کر دیتے ہیں. اچھا وہ فلاں جماعت وہ آگے بڑھ گئی، اور وہ فلاں آرگنائزیشن وہ آگے بڑھ گئی، نہیں اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچو، اور پھر ہمارا سارا زور کہاں صرف ہوتا ہے، کہاں زور ہمارا، ساری توانائیاں، ساری طاقتیں کہاں لگ جاتی ہیں؟ جو دشمن پر لگنی تھی، جو اسلام کے دفاع کے لیے لگنی تھی، وہ الٹا اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے لیے لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اب وہ سارا کام دھرا کا دھرا رہ گیا، دین کی تبلیغ، دین کی دعوت، اسلام کی خدمت، اور اب کہاں لگ گئے ہم؟ ایک دوسرے کی کھینچتانی کرنے کے لیے. میرے پاس زیادہ لوگ نہیں آ رہے، ان کے پاس زیادہ لوگ آ رہے، ان کے پاس زیادہ نہیں آ رہے، میرے پاس نہیں. اللہ کے بندو، چار لوگ بھی آئے تو ضرور ان کو دین سمجھاؤ اور پڑھاؤ. ہمیں تو پوری امت ایک امت بن کر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے آج کے دور میں اتنا مشکل ہے یہ کام، لیکن ہم اگر ہم ایک ساتھ ایک جگہ مل کر کام نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم ایک دوسرے کی مخالفت تو نہ کریں نا. ٹھیک ہے آپ جڑنا گوارا نہیں کرتے, ہم جڑنا گوارا نہیں کرتے, تو کم از کم مخالفت تو نہ کریں, ہم تعاون کریں ایک دوسرے کے ساتھ. آپ کو وہ یاد ہوگا نا کہ ایک سبق تھا, ہر کتاب میں ہوتا ہے غالباً, وہ اردو کی کتاب میں تھا, تو اس میں تھا کہ دو بلیاں, ان کو ایک روٹی ملتی ہے اور اب وہ دونوں کہتی ہیں کہ چلو اس کو آدھا آدھا کر کے کھا لیں گے, تو دونوں ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم کسی تھرڈ پرسن سے اس کی ہاف پیس کرواتے ہیں, کیونکہ ایسا نہ کہ کوئی جو بلی ٹکڑے کرے گی تو زیادہ اور کم زیادہ کرے اور کسی کو کم زیادہ آ جائے. دونوں بندر کے پاس جاتے ہیں, اب بندر کیا کرتے ہیں, پہلے ایک طرف کا زیادہ ٹکڑا کاٹ لیتا ہے اور ایک طرف کا کم. کہتے کہ اچھا یہ تو زیادہ بڑی ہو گئی, تو اس میں سے اور کچھ کاٹ کے خود کھا لیتا ہے اور زیادہ اس میں سے نکال لیتا ہے روٹی. پھر کہتے کہ ادھر والی بڑی ہو گئی تو اس میں سے بھی کر لیتا ہے, ایسا کر کر کے خود ہی پوری روٹی ہضم کر جاتا ہے. اور دونوں بلیاں ایک دوسرے کا منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں. تو کیا بات سمجھ میں آئی اس سے بتائیے, کیا بات سمجھ میں آئی؟ تو تعاون کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہم کو ہمیشہ حق پر رکھے, اور میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈینٹ سے یہی بات کہتی رہوں گی اور کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اگر آپ 10 آرگنائزیشن سے بھی جڑیں گے تو آپ ضرور کام کریں, لیکن سب کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. یعنی ایسے نہیں, ہم کسی پر یہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ فلاں جگہ نیک کام ہو رہا ہے تم مت جاؤ وہاں پر کیونکہ تم ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہو. یہ تنگ دلی اور تنگ نظری کی علامت ہے, یہ لوگوں کو تعاون کرنے سے روکنے کی بات ہے. ٹھیک ہے کنسنٹریشن ہونا چاہیے, آپ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑے ہیں تو آپ کی سمپتھی, آپ کی لائلٹی اس کے ساتھ ہونا چاہیے, آپ کی وفاداریاں اس کے ساتھ ہو. لیکن اگر آپ کے پاس فارغ اور وقت بچ رہا ہے, یعنی اور آپ کے پاس ایکسٹرا وقت ہے, تو اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی صلاحیتیں دی ہیں اور آپ کے پاس زیادہ ٹائم بھی ہے, تو آپ کیوں نہیں دوسری جگہ بھی اپنی خدمات پیش کر سکتے ہیں؟ ضرور پیش کریں تاکہ زیادہ فائدہ ہو, زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں, زیادہ اس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں, آپ کی ذات سے بھی دوسروں کو فائدہ ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ سے فائدہ, دوسرے لوگوں سے بھی آپ کو فائدہ ہو. کیونکہ آپ جب دوسری جگہ جا کر سیکھیں گے وہاں کو کچھ اور سیکھنے کو ملے گا, ہو سکتا ہے یہاں آپ کی پوزیشن کچھ اتھارٹی والی ہو اور وہاں جا کر آپ کو کسی کی بات سننا پڑے, تو اس سے آپ کی خود کی تربیت اور اصلاح ہو رہی ہے اصل میں دیکھا جائے تو. اور آپ ڈھونڈیں معاشرے میں کہاں کہاں نیک کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جدعان نامی جو شخص تھا اس کے گھر پر ایک معاہدہ ہوا تھا, یاد ہے سیرت جن لوگوں نے پڑھی ہوگی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج بھی مجھے بلایا جائے وہاں پر اس معاہدے کے لیے تو میں ضرور جاؤں گا. کیونکہ وہاں پر کیا بات ہو رہی تھی کہ لوگوں کو ان کا حق دیا جائے گا, جو ظلم ہوگا اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی اور مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا. اور اس گھر میں میٹنگ ہوئی تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ینگ تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ نے کہا تھا کہ اگر آج بھی ایسا کچھ ہو تو میں ضرور اس میں جاؤں اور شامل ہوں. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میثاق مدینہ قائم کیا تھا آنے کے بعد ہجرت کر کے, وہاں پر بھی یہی بات ہوئی تھی کہ اگر کسی ایک قبیلے کے فرد سے کوئی نقصان ہو جائے تو اس کی جو بھرپائی ہے اس کا جو قصاص ہے پورے لوگ مل کر دیں گے. کیونکہ ایک اکیلا فرد جو ہیلپ الفضول ہوا تھا پہلے, بالکل صحیح ہے, اور بعد میں مدینہ میں میثاق مدینہ کے نام سے, تو ایون یہودیوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا کہ اگر کوئی ایک قبیلے کے فرد سے کچھ خدا نخواستہ قتل ہو جاتا ہے تو اس کا جو قصاص دیا جائے گا, ایسے بھی ایک اکیلی فیملی اتنا بڑا قصاص نہیں دے سکتی تھی 100 اونٹوں کا. تو کہا گیا تھا کہ ایک ایسا ہم فنڈ رکھیں گے جس میں سب لوگ جمع کریں گے اور جب ایسی اچانک کوئی مصیبت ہے تو اس فنڈ سے اس کو سپورٹ کریں گے. یہ سب کیا ہے اصل میں؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ دیکھیں کہ وہ نیکی کے کاموں میں تعاون کے لیے ہمیشہ آگے بڑھ چڑھ کر پیش آتے تھے, ہمیشہ شامل رہتے تھے آگے آگے. تو نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں مدد کی جائے, نہ کہ گناہ کے کاموں میں. اور متیم بن عدید وہ شخص تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نان مسلم ہونے کے باوجود بھی جب آپ طائف سے واپس آئے تھے تو آپ دیکھیں کہ اس نے ساتھ دیا تھا. آپ کے اخلاق کی وجہ سے دیا ہوگا نا اس نے ساتھ, کیونکہ رسول اللہ بھی نبوت سے پہلے بھی سب کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے. تو بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اگر متیم بن عدی آج آیا ہوتا اور وہ مجھ سے ریکویسٹ کرتا تو میں یہ بدر کے قیدیوں کو بھلے ہی چھوڑ دیتا جن کو مارا گیا, لیکن اگر متیم بن عدی ہوتا تو میں ضرور چھوڑ دیتا, کیونکہ اس نے بھی ہیلپ کی تھی مشرک ہونے کے باوجود. تو چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ کوئی نیکی کا کام کرے تو آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ اتنے تنگ دل اور تنگ نظر نہیں ہو سکتے کہ آپ کہہ رہے کہ نہیں نہیں بھائی نان مسلم کے ساتھ تو کام ہی نہیں کرنا ہے. یہ کیا بات ہے بھائی, ان سے انٹریکشن نہیں ہوگا تو ان کو اسلام کے بارے میں پتا کیسے چلے گا؟ اگر آپ ایک گلی کچے محلے میں کونے میں بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں تو اسلام کی تبلیغ ہوگی کیسے, یہ بتائیے. تو ہم کو نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے, ہم کو سپورٹ کرنا ہے, ہم کو جہاں پر بھی جو بھی آرگنائزیشن جو صحیح العقیدہ ہوں اگر وہ آپ سے سپورٹ مانگ رہی ہیں, اگر وہ آپ سے آپ کی کچھ اسکلز ہیں وہ مانگ رہی ہیں تو آپ ضرور ان کو دیں اپنی وہ اسکلز, ضرور ان کو
ہیلپ کریں اور ضرور ان کو اپنی جو بھی آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، جو سکلز ہیں، جو آپ کے پاس وقت ہے ایکسٹرا بچا ہوا، اپنی پرانی کسی جگہ سے بچ کر آپ کے پاس وقت بچتا ہے تو آپ ضرور جا کر سپورٹ کریں، اور کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم ایک ہی جگہ بیٹھ کے رہ جائیں. صلاحیتیں اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہو تو اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے اور لوگوں کو فائدہ بھی پہنچانا چاہیے. تو نیکی اور تقوی کے کاموں میں مدد کرو، اور اس کو شروع یعنی گھر کے اندر سے لے کر گھر کے باہر تک، محلے سے لے کر شہر تک، اس لیول تک آپ لائیں. گھر کے اندر کبھی بھی جو سیاست چلتی ہے، جو فیملی پالیٹکس ہوتی ہے، اس میں کبھی انوالو نہ ہو. کبھی آپ کے سامنے کوئی غیبت کرے تو کبھی اس کو سپورٹ نہ کرے، کان قریب لا کر نہ کہے کہ اچھا یہ کہا تھا، نہیں بلکہ کہے کہ نہیں بھائی ہم تو اس میں بہت خوبیاں دیکھتے ہیں. اس طرح سے ختم کر دیں بات کو. اور دوسری بات یہ کہ ماحول کو ایسا نیک بنانے کی کوشش کریں کہ لوگ نیکیاں کرنے کے لیے پیش پیش رہیں. آسان بنا دیں ماحول کو، اور پھر اس کو بڑے لیول پر لے کر آئیں. آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بن کر ہی ایک معاشرہ بنتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ. تو افراد بھی بہت قیمتی ہیں، ان سے نیکیاں کروائی جائیں اور پھر ایک معاشرے کو تشکیل دیا جائے. اور دوسرا اجتماعیت بھی بہت ضروری ہے کہ جب ہر طرف نیکیاں رائج ہوں گی تو لوگوں کو نیکی کرنا آسان ہو جائے گا. تو تم تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، اور آپ اٹھا کر دیکھ لیں پوری ہسٹری، صحابہ اکرام کی سیرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی، کون لوگ تھے پہلے سارے؟ کوئی مسلمان تو نہیں تھا نا پہلے، لیکن کیسے ایک دوسرے کی ہیلپ ہوتی تھی، کیسے سپورٹ کیا جاتا تھا. اور یہ جذبہ اگر نہ ہوگا ہمارے اندر تو پھر ہم آگے کیسے بڑھ سکیں گے؟ تو یہ جذبہ ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. بہرحال ہمارا ٹائم زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور بات ختم نہیں ہوئی. تو نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، بلا تعاون علی الاثم والعدوان، اور نہ برائیوں کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. خاص طور سے مینشن کیا گیا ہے کہ کہیں کوئی ظلم کر رہا ہو تو تم اس کی مدد نہ کرو، جہاں اللہ تعالیٰ کی حدود کراس کی جا رہی ہو تم اس کو سپورٹ نہ کرو، لمٹس جو بتا دی گئی ہیں اس کو کراس نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ فرمان کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے تم اس کے قریب بھی نہ جانا. تو تمہارا باہمی تعاون کس میں ہو؟ نیکیوں میں ہو، نہ کہ گناہوں پر ہو. تو اگر تم نیکیوں والا ماحول پیدا کرو گے تو نیکیاں پھلے پھولیں گی، اور اگر تم برائی کا ماحول پیدا کرو گے اس کو سپورٹ کرو گے تو نیکیاں پھل پھول نہیں سکتی بلکہ برائیاں عام ہوں گی. تو جس طرح سے نیکیاں ایک دوسرے کے سپورٹ کے بغیر نہیں پھیل سکتی، ٹیم ورک کے بغیر نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے برائیاں بھی ایک دوسرے کے سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی. کوئی اگر قرآن کا حافظ ہے تو وہ جانتا ہوگا کہ سورۃ توبہ میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ کیا آتی ہے روایت، بے شک مومن مرد اور مومن عورتیں، ان المسلمین والمسلمات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر، ہے نا؟ کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. اور منافقوں کا بھی ذکر آیا ہے کہ بے شک منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں، برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلائیوں سے روکتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ٹیم ورک کرتے ہیں، یعنی نیکیوں کو روکنے کے لیے اور برائیوں کو پھیلانے کے لیے ان کی پوری آرگنائزیشنز ہوتی ہیں. اور آج کل تو ایسے بہت سارے ہیں چیزیں، تو وہ لوگ مل کر کام کرتے ہیں ایسے کہ برائیوں کو فروغ دیتے ہیں، برائیوں کو پھیلاتے ہیں، برائیوں کو پروموٹ کرتے ہیں. تو دیکھو تم کیئرفل رہنا، کیونکہ کسی نے اگر کسی ایک اچھی بات پر عمل کیا اور اس کو دیکھ کر کئی لوگوں نے اس پر عمل کیا تو ان تمام عمل کرنے والے لوگوں کا اجر بھی اس پرسن کو ملے گا جس نے اس کی شروعات کی تھی. اور جس نے اگر کوئی برا عمل کیا اور اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے وہ برے عمل کو فالو کیا تو ان تمام لوگوں کا برائی کا بدلہ ان کو خود کو تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن جس کو فالو کیا تھا اس کو بھی ملے گا، اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور اس کو بھی عذاب دیا جائے گا، ان کو بھی عذاب دیا جائے گا. آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے، کتنا ہمیں ڈرا دیتی ہے بات. تو جیسے نیکی کے کاموں کے لیے سپورٹ اور ایک ٹیم کی ضرورت ہے، اسی طرح سے برائی کے کاموں کو پھیلانے کے لیے بھی ایک ٹیم اور سپورٹ کی ضرورت ہے. اور لوگ ہیں ایسے جو برائیوں پر ایک دوسرے کو تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. تو یعنی ہم کو ٹیم ورک کے طور پر کام کرنا پڑے گا نیکیوں کا بھی، کہ جیسے وہ آتا ہے نا کہ فرد قائم ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. کہ جب ہم ایک ٹیم ورک کے طور پر کام کریں گے تو ہماری جو پوزیشن ہے بہت اسٹرانگ ہوگی، یعنی کوئی ہمارا وزن ہوگا معاشرے میں بات کرنے کا. لیکن اب ہم اکیلے انڈیویجولی کریں گے تو وہ وزن نہیں ہوگا ہماری بات میں. اسی لیے جمع کے سیقے میں بات یعنی کہ تعاونو، تم سب تعاون کرو. کس پر؟ نیکی اور تقوی کے کام پر. ولا تعاونو، اور نہ تم سب تعاون کرو، نہ مدد کرو ایک دوسرے کی. کس پہ؟ گناہ کے کاموں میں، کاموں پہ، اور زیادتی کے کاموں میں. اسم اور عدوان آیا، تو اسم کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ جان بوجھ کر کرنا، جان بوجھ کر کسی کی حق تلفی کرنا، جان بوجھ کر کسی پر ظلم کرنا، جان بوجھ کر کسی کا حق نہ دینا، ایسے حق تلفی کرنا، زیادتی کرنا. اور عدوان دشمنی سے نکلا ہے، زیادتی. تو بہرحال یہاں پر ہمیں تاکید کی جا رہی ہے کہ گناہ اور سرکشی کے کاموں میں نہ کرو ایک دوسرے کا تعاون، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بھی کمی نہ کرو اور بندوں کے حقوق میں بھی کمی نہ کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اتقوا اللہ, اللہ کا تقوی. اور تقوی بھی ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ تقوی کیا ہے, کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنے سے روکے, یہی تقوی ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بڑا سخت ہے, یا اس کا عذاب بہت سخت ہے, تم نہیں برداشت کر سکو گے. تو بہرحال تم بدلہ لینے پر قادر اگر ہو بھی تو درگزر کر جاؤ. تم نیکی کے کاموں میں تعاون کرو, تم تقوی کے کاموں میں تعاون کرو, نہ کہ برائی کے کاموں میں. تو آپ دیکھیں کہ ذاتی طور پر نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے, لیکن پورے معاشرے کو نیک بنانا یہ اکیلے کرنے کا کام, یہ ٹیم ورک کا کام ہے. اس کے لیے ہم کو میڈیا کو بھی ساتھ لینا پڑے گا, ہم کو لوگوں کو بھی ساتھ لینا پڑے گا, ایک گروپ, ایک آرگنائزڈ وے میں کام کرنا پڑے گا. تو بہرحال ایک دوسرے کی مدد کے بغیر نیکیاں نہیں ہو سکتی, اور ایک دوسرے کی مدد کے بغیر ہم نیکیوں میں آگے بڑھا نہیں سکتے لوگوں کو, پورے معاشرے کو. لہٰذا ہم کو کوشش کرنی ہے کہ ہم ٹیم ورک کے ساتھ کام کریں اور نیکی کے کام میں لوگوں کو آگے ابھاریں. تو مسلم ہو یا نان مسلم ہو, نیکی اور تقوی کا کام اگر کوئی کرتا ہے تو تمہیں بھی اس کا ساتھ دینا چاہیے. اور گناہ اور سرکشی کے کام چاہے کوئی مسلمان ہی کیوں نہ کر رہا, اس کا آپ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, نہ اس کی مدد کرنی چاہیے. تو بہرحال جو حرب فجار ہوئی تھی اور حرمت والے مہینے میں ہوئی تھی, اس کے بعد پھر کچھ لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے تھے. یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں نہ رہنے دیا جائے گا. اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر اس معاہدے کے مقابلے میں مجھے صرف اونٹ بھی دیے جاتے تو میں نہ لیتا. اگر آج بھی مجھے کوئی ایسے معاہدے کے لیے بلائے تو میں ضرور حاضر ہوں گا. ایکچولی یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں مدد کی جانی چاہیے, اور دوسروں کی ٹانگ پکڑ کر نہ کھینچی جائے جو اگر نیکی کے کام کر رہے ہوں, کہ اس وجہ سے, کیونکہ کچھ جو اصل میں حسد کا جذبہ ہوتا ہے, یا پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم سے آگے وہ بڑھ جائیں گے تو وہ کیوں آگے بڑھیں, ہم کیوں نہ بڑھیں. اس وجہ سے مخالفت کی جاتی ہے اپنے ہی لوگوں کی. تو لہٰذا ہمیں اس سے رکنا چاہیے, اور ہم کو اپنے اندر وسعت نظری پیدا کرنی چاہیے. اور چاہے کوئی بھی آرگنائزیشن ہو, آپ اس کو نیکی اور تقوی کے کام میں ضرور سپورٹ کریں, لیکن آپ کے اپنے کام کا حرج ہوئے بغیر ایکسٹرا ٹائم میں دوسروں کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اللہ عالم, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیتوں کی پابندی کرنے والے بنے اور تعاون کرنے والے بنے نیکی اور تقوی کے کاموں میں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.